الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد والحق وهو اصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ورسول صلى الله عليه وسلم. سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ فرش بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. انسان کامل کے عنوان سے کہ یہ کربلا اہل بیت علیہ السلام کا وجود، یہ عزاداری اسی تبلیغ کا ایک حصہ کہیں، ایک کڑی کہیں، کہ یہ انسان کو کامل بنانے کے لیے آئی. کچھ اہل بیت کی تبلیغ انفرادی تھی، کچھ ان کی تبلیغ اجتماعی تھی. انفرادی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ مولا کمیل کو لے جاتے تھے اور اسے دعا کمیل کی تعلیم دیتے تھے. یہ انفرادی تبلیغ تھی. مثلاً آپ گھر میں جاتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، یہ انفرادی تربیت ہے. یعنی فرد فرد کو اللہ کا پیغام دینا، فرد فرد کی تبلیغ کرنا، کردار سازی کرنا. ایک قدم تھا اجتماعی. اجتماعی قدم تب اٹھتا ہے جب انفرادی طور پر معاشرہ سو جائے. اور یہ معاشرہ کب سویا؟ جب علی کو ولایت کا حق نہ دیا گیا، سیدہ فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا. یہ پہلا وہ موقع تھا کہ اس معاشرے نے ثابت کیا کہ ہم مردہ معاشرہ ہیں. اور جب یہ معاشرہ مردہ ہوا تو وقت کا حاکم اپنی حکومت کو پاور میں لاتا ہے. جتنا معاشرہ سوتا رہتا ہے اتنی وہ اپنی حکومت کو طاقت دیتا رہتا ہے، اتنا اس معاشرے پہ ظلم بڑھتا رہتا ہے، اتنے وہ اپنے عقائد کو اس معاشرے پہ اپلائی کرتا ہے. لیکن اگر معاشرہ بیدار ہو تو حکمران بھی ڈرتا ہے، حکومت کرنے والا بھی ڈرتا ہے. پاکستان کا یہ حال کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرہ مردہ ہے. جو بھی ہو جائے معاشرے کو پرواہ نہیں. کہتے ہیں مولانا ہمیں تو کراچی میں رہتے رہتے عادت سی ہو گئی ہے. یہی عادت مردگی کی نشانی ہے. یہ عادت بتاتی ہے کہ یہ بے حس ہو چکا ہے. پہلے ایک انسان کے قتل کا سنتا تھا، انسان کا وجود پریشان ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کے لیے عام سی بات ہے کہ ایک بم پھٹا، 50 لوگ مر گئے. اب عام سی بات ہے کسی بچی یا بچے سے زیادتی ہو گئی. اب عام سی بات ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا. اور اس پر جوں توں تک نہیں ہو رہی، اس کا مطلب اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. یہ اسی قانون نے ہستی جو شیطان نے بنایا تھا، جس کو سیلفشنس کا قانون کہتے ہیں، یعنی خود پسندگی، خود رضایتی کے قانون پہ چل رہا ہے. میرا گھر تو صحیح ہے، میرا بچہ تو بھوکھا نہیں ہے، میرا بچہ تو سیف ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اہل بیت کی تبلیغ کے دو پہلو ہیں. ایک تبلیغ جو اہل بیت نے انفرادی کی، یعنی نمازی بن، نماز تہجد پڑھ، خمس کو ادا کر، زکوٰۃ کو ادا کر، یہ انفرادی تھا. اب یہ خمس بھی دیتا ہے، بہترین سسٹم بھی بنایا ہوا ہے مکمل طور پہ. اس کے بچے مولانا کے پاس بھی جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ پہلی منزل تھی. ہماری بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں شیعوں کی جن کے پاس یہ ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مولانا بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. لیکن دوسرا عنصر جسے اجتماعی عنصر کہا جاتا ہے، وہاں کی باری آتی ہے تو یہ قوم کہتی ہے میرا کیا جائے، میرا جوان تو جیل میں نہیں ہے، میرا بچہ تو بھوکھا نہیں ہے، میرے بچے کو تو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے. یعنی یہ سسٹم کو بنانا نہیں چاہتا، یہ معاشرے کو بنانا نہیں چاہتا. یہ وہ دوسرا قدم تھا جو امام حسین نے کربلا میں اٹھایا. کیا مدینے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا مدینے کے لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ بھائی جب حسین خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا، اس کا مطلب حاجی بھی تھے، اس کا مطلب نمازی بھی تھے، اس کا مطلب زکات دینے والے بھی تھے. یعنی یہ دوسری لیول ہے.
रहा है, यानी पहली लेवल कलमा तुझे नबी ने पढ़ाना सिखा दिया, दूसरी लेवल तुझे नमाज पढ़ाना भी सिखा दी, तुझे फिकही मसाइल को पता चल गया, तुझे ये भी पता है गुस्ल कैसे दिया जाता है, कफन कैसे दिया जाता है, तुझे ये भी पता है कि नमाज आयात का मतलब क्या होता है, तुझे ये भी सिखा दिया कि खम्स क्या होता है, ज़कात क्या होता है, अब तू ये सब दे रहा है, अब लेकिन तुझे एक आला कदम उठाना है, वो कौन सा कदम है, जब तू मुआशरे में किसी बुराई को देखता है, किसी बदकारी को देखता है, किसी गुनाह को देखता है, तू उसका मुकाबला क्यों नहीं करता। जवान कहता है मौलाना मैं कैसे मुकाबला करूं, अरे जैसे शैतान गुमराही को फैला रहा है तू इसी तरह अच्छाई का पैगाम फैला, जिस तरह वो नेट को यूज करता है, जिस तरह वो फेसबुक को यूज करता है, जिस तरह वो गंदी चीजें अपलोड करता है तू अच्छी चीजों को अपलोड कर, जिस तरह वो गंदे पैगाम को फैलाता है तू अच्छे पैगाम को फैला। अगर तू बाहर निकल नहीं सकता लेकिन कम अज कम नेट पे आवाज को बुलंद कर सकता है, फहाशी के खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकता है, इस मुल्क की गंदी सिनेमा के खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकता है, इस मुल्क में जो फहाशत हो रही है उसके खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकता है, यानी शैतान हुकूमत की लेवल पे काम कर रहा है। देखिए आपके मुल्क में किन किन चीजों को मुअज्जिज बनाया जाता है, किन लोगों को एजाज दिया जाता है, किन लोगों को तमगा पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, ये मुल्क के ऊपर वाली सतह से साजिश हो रही है, यानी वो शख्सियतें आपके बच्चियों के लिए रोल मॉडल बने, वो अशखास आपकी बच्चियों के लिए रोल मॉडल बने। यहाँ पे सिंगर रोल मॉडल है, यहाँ पे एक्टर रोल मॉडल है, यहाँ पे एक्ट्रेसेस रोल मॉडल है, जब आपके बच्चे में ये जहन डेवलप होगा कि ये मेरा रोल मॉडल है, इसको इज्जत हुकूमत देती है, इसको एजाज दिया जाता है, लेकिन इस तसव्वुर को किसने कत्ल किया, हुसैन इब्ने अली ने कत्ल किया, दुनिया के बच्चे गुमराह हो रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे जब फर्शे अदा पे आते हैं तो इस बच्ची को पता चलता है अगर एजाज है तो ज़ैनब को एजाज है, अगर एजाज है तो अकबर की जवानी को एजाज है, यानी इमाम हुसैन जंग लड़ रहे हैं उस फिक्र से जो फिक्र शैतानी है, जो हुकूमतों में फैली हुई है, जो हुक्मरानों में फैली हुई है, जो इस मुल्क की आवाम में फैली हुई है, यानी वो बेहिसी जो इज्तिमाई बेहिसी है, वो बेहिसी जो माशरती बेहिसी है, उस बेहिसी को कत्ल करने के लिए इमाम हुसैन ने मदीने से सफर किया था। ये सफर इज्तिमाई बुराई को खत्म करने के लिए था। कई मुसलमान तू घर में नमाज पढ़ रहा है, अरे मुसलमान तू घर में रोजा रख रहा है, अरे मुसलमान तू घर में अल्लाह की ताअत तो कर रहा है, इसी को तो मगरब की दुनिया वेस्टर्न आइडियोलॉजी बढ़ाना चाहती है। चाइना में बुद्धिज्म को बढ़ाया, इंडिया में बुद्धिज्म को बढ़ाया, और आपके पाकिस्तान में सूफीज्म को बढ़ाया। सूफीज्म का तसव्वुर यही है कि घर में बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह करो, तेरा क्या जाए हुकूमत क्या कर रही है, तेरा क्या जाए कोई भूख में मर रहा है, तेरा क्या जाए कोई क्या कर रहा है। इमाम अली एक जगह से गुजरे, मस्जिद में देखा जिनको कहा जाता था इबादुस्सालिहीन, यानी अल्लाह के सालेह बंदे। इमाम ने कहा ये कौन है जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं और इनको इबादुस्सालिहीन क्यों कहा जाता है। कहा मौला ये दिन रात इबादत करते हैं। माशाल्लाह, अच्छा खाने का बंदोबस्त, पीने का बंदोबस्त, खाना कहाँ से आता है, जब सुबह से शाम मतलब मस्जिद में बैठा है, अपनी जिंदगी को नष्ट नहीं दे रहा, उसने 24 घंटे दिए ताकि तू हिस्सों को बदल। आयतुल्लाह मदारी फरमाते हैं 8 घंटे अपने माश के लिए, 8 घंटे अपने जिस्म के लिए, 8 घंटे इबादत खुदा के लिए वक्फ कर, लेकिन जब हम इस रज्म को तोड़ देते हैं, हम माश को ज्यादा टाइम देते हैं, घर को कम टाइम देते हैं, इबादत को कम टाइम देते हैं, यानी आज हमारे टाइम की जो जिस तरह हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं 70% ऑफ हमारा टाइम किस पर है, माश के लिए, बाकी बचता 30%, उसमें सोना भी है, बच्चे को टाइम भी देना है, बीवी को टाइम भी देना है, इबादत को भी टाइम देना है। ये जब नज़्म बिगड़ जाता है, तभी इमाम फरमाते हैं मेरे लाल हसन पहली वसीयत, इंसान मरने से पहले जो जुमले अदा करता है वो जुमले बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। फरमाए तकुल्ला ए हसन इब्ने अली, ए मेरे लाल, मैं तुझे तकवाए खुदा की लिए रगबत के लिए बोलता हूँ, वह नज़्मुल उमूर, और अपनी ज़िंदगी को नज़्म दे। जब तक ये नज़्म नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तक तू इंसान कामिल बनने की सलाहियत पैदा कर ही नहीं सकता। जब मुआशरा ऐसा बन जाए, क्यों, जब मुआशरे के मेयार बदल जाते हैं, जब इंसान की फिक्र बदल जाती है। इमाम हुसैन करबला में तुम्हारी फिक्र को सही सिम दिखाने आए, तुम्हारी फिक्र को सही रास्ता दिखाने आए। यानी हुसैनी वो नहीं होता जो मातम करे, हुसैनी वो नहीं होता जो मजलिस में आए, हुसैनी वो नहीं होता जो जुलूस में आए, हुसैनी उसे कहते हैं जो हुसैन की तरह सोचता है। तू आका हुसैन की तरह सोचेगा तब तुम्हारा कदम, देखिए मेरी पूरी बॉडी जो है इस पर कौन हाकिम है, میرے بدن پہ حاکم کون ہے؟ میرا برین، وزڈم پاور،
یہ برین ہے نا. برین اگر سو جاتے ہو تو یاد بھی رہتا ہے کروٹ کب بدلی کیا کیا، کیونکہ برین بیدار نہیں تھا. لیکن جب جاگتے ہو، ہاتھ بلند کرتے ہو، برین کا آرڈر ہے. میں بول رہا ہوں میرا برین کا آرڈر ہے. آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے آئی آر سیما بارگاہ میں آئے، یہ کس کا آرڈر تھا؟
آپ کے برین کا آرڈر تھا. اس کا مطلب یہ بدن کس کا تابع ہے؟
آپ کے برین کا تابع ہے. تو مولا اسی برین کو سمجھا رہے ہیں، حسین اسی فکر کو جگا رہے ہیں کہ اگر اس کے سوچنے کا سلیقہ طریقہ بدل گیا، آٹومیٹیکلی اس کی باڈی وہی کرے گی جو حسین کرے گی.
اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى، یہ مصباح، یہ چراغ ہے. تجھے اس چراغ کے نیچے اپنے برین میں سوچنا ہے،
اس چراغ کے نیچے اپنے برین کو استعمال کرنا ہے، یعنی اپنے دماغ پر حسین کی ولایت کو حاکم کر،
اپنے وجود پر مولا علی کی ولایت کو حاکم کر. لوگوں نے ہر تصور کو محدود کر دیا،
اور شیطان آپ کو محدودیت کی طرف لاتا ہے. حسین ابن علی آپ کو لامحدودیت کی طرف لے جاتے ہیں.
اس جملے کو اگر آپ سمجھ گئے کہ شیطان اور دنیا
اور یہ زائنسٹ لوبی اور شیطانی طاقتیں، جس کو آپ دجال کہیں، سفیانی کہیں، نام بدلتے رہیں لیکن تصور ایک ہے، یہ آپ کو کس شے کی طرف لے جاتی ہے؟ محدود. مثلا
ابن سعد، آپ ہم تجھے رے کی حکومت دیں گے. اس کی نگاہ کو فوکس کروایا کہاں پہ؟ رے کی حکومت پر.
اب اس کے دماغ میں رے ہے. اب حسین اس کو یاد نہیں آ رہا، اب اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بچے قتل ہو رہے ہیں، اب اسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ خیمے جل رہے ہیں.
شمرا تجھے پیسے دیں گے، قاضی شرعہ تجھے سکو اور درہم دینار دے دیں گے.
اس کی نگاہ جو ہے محدود ہے. لیکن آؤ کربلا میں امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، دنیا میں دنیا کی لذتیں بھی اللہ نے حلال کی ہیں، لیکن اے مومن اس لذت پہ نگاہ کو فوکسڈ مت رکھنا،
کیونکہ اس لذت سے بڑی بھی ایک لذت آئے جسے آخرت کہتے ہیں. ہاں دنیا حسین ہے، میں نے بنائی ہے، درخت حسین ہے، میں نے اس کو مزین کیا تمہارے لیے زینت میں بدلا،
اس میں حسین چیزیں آئیں، یہ کافی اٹریکٹیو ہے. لیکن اے میرے بندے یہاں پر محدود نہ ہو جانا، میں نے ایک اور اٹریکٹیو کائنات بنائی ہے، میں نے ایک اور اٹریکٹیو ہستی بنائی ہے.
یہاں میں تجھے صرف چکھاتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے لذت کیا ہوتی ہے، لیکن یہاں کی لذت کو میں نے محدود کیا، یہاں کی زندگی کو محدود کیا، یہاں کے مال کو محدود کیا، یہاں کی نیند کو محدود کیا، یہاں کی خواب کو محدود کیا، یہاں کی کمائی کو محدود کیا، یہاں کی زندگی اور عمر کو محدود کیا. لیکن ایک اور زندگی ہے، جب تو اس کو چکھے گا اور تجھے پتا چلے گا اس کی محدودیت میں کتنا مزہ ہے، تو تصور کر جب یہ لامحدود ہو جائے گی تو کتنا مزہ ہوگا. یہاں کی لذت
وہ نگاہوں کو محدود کر رہے ہیں. حسین تمہاری نگاہ کو وسیع کر رہے ہیں.
جب یہ نگاہ وسعت پکڑتی ہے، یعنی نگاہ،
یہ دعائے عہد کے جملے میں پرسوں کی مجلس میں چولی میں پڑھ چکا، روز مومن پڑھتا ہے، یرونہ بعیدا و نراہ قریبا. اس کی نگاہ جو ہے دنیا پہ ٹکی ہوئی ہے،
کہے گا ظہور نہیں ہوگا، کیسے ممکن ہے ظہور ہو جائے؟ لیکن امام فرماتے ہیں تو ظہور کو قریب دیکھ، یعنی جب تیری نگاہ بدلے گی تو مومن بنے گا.
موت کو قریب دیکھ، قبر کو قریب دیکھ، اس کو بعید کبھی نہ دیکھنا. اب ہم نے سب سے بڑا ظلم جو امام حسین کے ساتھ کیا وہ کون سا تھا؟
ہم نے مجلس کو محدود کر دیا. فارملٹیز ہیں
اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے عشرہ کروانا ہے، مجھے خمسہ کروانا ہے، مجھے مولا کی مجلس کروانی ہے. میرا ندا ہے کہ مولانا پڑھتا کیا ہے. فکر یہ ہے، مجمع آتا ہے، لوگ آتے ہیں، پڑھنے والوں کو یہ فکر ہے گھنٹہ پڑھنا ہے چلے جانا ہے.
اینڈ والی نگاہ کیا ہے؟ رولانا ہے،
کسی بھی طریقے سے رولانا ہے، کیونکہ نگاہ ایموشنل ہے. ماتم کرنا ہے، دس دس گھنٹے بھی ماتم کرنا ہے، آٹھ آٹھ گھنٹے بھی ماتم کرنا ہے،
لیکن یہ نہیں سوچ رہا اس ماتم سے مجھے ملے گا کیا، اس ادا سے مجھے ملے گا کیا. جب نگاہ ازاداری اور امام حسین تو کربلا کو تو محدود کر دے گا،
تو کربلا نظر و نیاز تک محدود ہو جائے گی، کربلا ماتم تک محدود ہو جائے گی. آج جھگڑا یہی ہے کہ ماتم کیا کیسے جائے اور کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. آج یہی مسئلہ ہے، کما لگائیں نہ لگائیں، زنجیر لگائیں نہ لگائیں،
بھول گئے حسین کا مقصد کیا تھا. اسی مختصر اور محدود نگاہوں میں اپنی مجلسوں کو محدود کر دیا.
پڑھنا کیا ہے، پڑھنا کیا نہیں ہے، خطیب کو یہ فکر ہے کہ مجمع کو رلانا کیسے ہے، اور کوئی بھی روایت پڑھ کے مجھے رلانا ہے،
کیونکہ ہدف ہے ایموشنل. ایسی شاعری کرنی ہے، ہدف ایموشنل ہو گیا،
کربلا کو ہم نے محدود کر دیا, لیکن فرمایا جب کربلا اس محدود نگاہ سے نکلتی ہے تو ایک نہضت میں بدل جاتی ہے, ایک انقلاب میں بدل جاتی ہے, ایک آزاداری وہ جو ایموشنل ہے,
ایک آزاداری وہ جو ایک نہضت اور انقلاب کی فکر دیتی ہے. یعنی ایسی فکر, آپ نے کبھی سوچا کہ حسین کی محبت ایک ایسی حرارت ہے کہ امام فرماتی کبھی بجھنے والی نہیں ہے.
فلسطین پہ اسرائیل نے قبضہ کیا, اس کے بعد اسرائیل لبنان میں آیا,
لبنان کے شیعوں نے جلوس نکالا. فرمایا لبنانی شیعوں کا حال کیا تھا اس زمانے میں لبنان میں,
یہ فلسطین کے سنیوں کے یہاں نوکریاں کرتے تھے, ان کے یہاں کلب تھے, ان کے یہاں سینمائیں تھیں, اور اس وقت لبنان کا سب سے ضعیف ترین طبقہ جنوب لبنان کے شیعہ تھے,
مالی اعتبار سے, ایجوکیشنل اعتبار سے بہت کمزور تھے. لیکن لبنان لبنان کیوں بنا؟ آزاداری امام حسین کی وجہ سے.
کب؟ فرمایا اسرائیل کے قبضے کے بعد سب سے پہلا جلوس نکلا عاشورہ کا, اسرائیلی فوج نے گاڑیاں کھڑی کر دی کہ ہم جلوس کو گزرنے نہیں دیں گے,
لیکن ان کو پتا نہیں تھا جب عاشورہ آتا ہے تو اس کا جذبہ بدل جاتا ہے. اب یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو تمہیں 10 محرم کے پہلے نظر آ رہا تھا,
اب یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو تجھے ذوالحج میں نظر آ رہا تھا, اب یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو تجھے رجب میں, اب محرم آئے, اس کا نظریہ بدل چکا ہے, اس کا ذہن حسین نے بدل دیا, اس کی فکر بدل دی.
ایک مرتبہ شیعوں نے اسرائیل کی گاڑیوں کو پھینک دیا, کہا تو حسین پہ جلوس روکنا چاہتا ہے.
یعنی یہ جذبہ کون دے رہا ہے؟ حسین ابن علی. لڑنے کا جذبہ, دفاع کا جذبہ, اپنے کلچر کو کھڑے کرنے کا جذبہ, حسین کے نام کو بلند کرنے کا جذبہ. وہ پریشان ہو گئے, ارے عاشورہ میں یہ بدل کیسے جاتے ہیں؟
ان کی نگاہ بدل گئی اسی عاشورہ نے کہ وہ جملہ بلند ہوا, حیات من الذلہ.
یہ جملہ میرے آقا حسین کا تھا کہ ہم ذلت کی زندگی کو برداشت نہیں کریں گے, اور عاشورہ میں وہ قیام ہوا کہ جس کی وجہ سے لبنان کے شیعہ آج سرخ رو ہیں اور حزب اللہ کو بھگا دیا.
کسی قوم نے نہیں بھگایا, لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کو بھگا دیا اور وہاں سے خارج کر دیا.
اور اسی نہضت کو لے آئیے ایران میں. شاہ جب ہیلی کاپٹر پہ عاشورہ کے جلوس کو دیکھتا ہے, کہتا اس قوم سے میں مقابلہ کر نہیں سکتا.
اس کی نگاہ بدل جاتی ہے. یہی داعش جب عراق میں داخل ہو جاتا ہے, عراق کے فوجی موصل کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں,
کئی ہزار فوجی ایک دن میں بھاگ جاتے ہیں. پورا عراق بغداد گرنے والا تھا, سب پر داعش, یہی پلان تھا دنیا کا کس پہ قبضہ کیا جائے.
حیدر علوانی کہتے رہے کہ باہر نکلو فوجیوں, تم کو کیا ہوا, تمہاری غیرت کو کیا ہوا, لیکن وہ جذبہ حسینی نہیں تھا.
آیت اللہ سیستانی فتویٰ دیتے ہیں, حشد و شعبی بنتا ہے, لیکن اب اس کے شعار دیکھیے, اس کے ڈائیلاگز دیکھیے کہ حشد و شعبی یہاں پٹیاں لگاتے ہیں.
ایک خیمہ حضرت عباس کا بنتا ہے,
مختلف جو جبہے کے اندر جگہیں بنتی ہیں ان کو منسوب کیا حسین سے, ایک جگہ کو حسین سے منسوب کیا, ایک جگہ کو عباس سے منسوب کیا,
ایک جگہ کو, ایک ٹولے نے اپنے ٹولے کا نام زینبیون رکھا, کسی نے اپنے ٹولے کا نام سیدہ کے نام سے رکھا, مختلف ٹولے بنتے گئے.
جب نسبت حسین سے بنی تو حسین والا جذبہ پیدا ہوا, جب حسین والا جذبہ پیدا ہوا تو حسین کی طرح انہوں نے یزیدیوں کو وہاں سے بھگا دیا.
یہ وہ جذبہ حسینی ہے, یہ وہ نگاہ ہے, نہضت حسینی ہے
جو امام حسین اپنے شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو دے جاتے تھے کہ تجھے ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے. ایک تبلیغ انفرادی ہے, ایک تبلیغ اجتماعی ہے, معاشرتی تبلیغ ہے. ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے
جو معاشرہ حسین کے نام کو بلند کر سکے, جس معاشرے میں وہی جذبہ ہو, جس معاشرے میں وہی نشانیاں ہوں جو کربلا کے شہدا میں تھیں, جس میں جان نثاری کا جذبہ ہے, جس میں قربانی کا جذبہ ہے, جس میں از خود گزشتگی یعنی اپنی ذات کو نہ دیکھ کر کسی اور کی مدد کرنے کا جذبہ ہے. یہ امام نے پیدا کیا. یہی حال ایران کی جنگ کا تھا. ایران کے سردار کہتے ہیں,
جنرل کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جب جبہے پہ جا رہے تھے, ہم نے کہا جوان بوڑھے اسی طرح جا رہے ہیں, اور وہاں پر بھی گردان ہوتے تھے, گردان ابو الفضل
کوئی جگہ اس کا نام تھا, یہ جو پاکٹس ہوتی ہیں, پوائنٹس ہوتی ہیں فوجیوں کی مختلف جگہوں پہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہوتی تھی.
شہداء کو آپ دیکھیں ان کے اوپر جو پٹیاں بدھی ہوتی تھی وہ منسوب کربلا سے ہوتی تھی. یعنی کربلا فوجی کے وجود میں ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے
کہ وہ جذبے, اس جذبے کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آج امیوں کے پاس کیا ہے؟ بندوقیں ہیں,
بڑی ٹیکنالوجی والی چیزیں ہیں. یعنی یہ کربلا تمہیں بتا رہی ہے کہ دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, پر اگر تیرے پاس حسین والا جذبہ ہو
تو بڑی سی بڑی فوج کو شکست دے سکتا ہے.
تو جنگ بدر کو نہیں دیکھتا کہ اسلام کی ابتدائی جنگوں کو نہیں دیکھتا. یہ وہ جذبہ ہے جو دشمن کو شکست دیتا ہے. اور اس جذبے کو حسین نے جن مسلمانوں کا وجود مردہ ہو گیا تھا, جن کے وجود کو بیماری لگ گئی تھی اور کینسر لگ گئی تھی, امام نے کربلا کے ذریعے سے ان کے وجود کو بیدار کیا. یہ جذبہ ہے جس میں راہ خدا میں لڑنے کا جذبہ ملتا ہے. اور فرمایا یہ ایرانی جنگ میں تھا, وہ جنرل کہتا ہے ہم نے کہا کہ لوگوں کو ہم تنخواہ نہیں دے رہے, تو اس نے اعلان کیا آج کے بعد جتنے لوگ جبہے میں آئے ہیں ان کو تنخواہ دیں گے. کہا وہ جتنے سرباز اور فوجی تھے وہ ناراض ہو گئے ہم سے. کہا آپ کیا سمجھ رہے ہم پیسے کی وجہ سے آئے, ہم گھر چھوڑ کے اپنی جوانی کو چھوڑ کے یہاں کس جذبے سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہم پیسے کے لیے آیا ہے؟ کہ یہ تو ہماری توہین کر رہا ہے, ہم حسین کے لیے لڑنے آئے ہیں, ہم اسلام کے لیے لڑنے آئے ہیں. جب یہ جذبہ کسی ملک کی فوج میں ہو جس کا یہ سوچنا ہو کہ میں بارڈر پہ اس لیے حفاظت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے منتھلی 30,000 تنخواہ ملے گی, وہ اس جذبے سے جائے کہ ملک کا دفاع کرنا میرے اوپر واجب ہے. جب شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, جب قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہی جذبہ فلسطین اپنا کشمیریوں میں دیکھتے ہیں, کتنا ظلم ہوتا ہے. لیکن 70 سال سے وہ کھڑے ہیں, حالانکہ ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں اس قوم کے ساتھ مدد نہ کر کے. اگر مدد کرتے کب کے وہ لوگ آزاد ہو جاتے. لیکن وہاں پر بھی سنی کشمیری بھی ہیں, شیعہ کشمیری بھی ہیں. اس پورے کرفیو میں اگر کچھ کشمیریوں نے احتجاج کیا تو وہ محرم کے دنوں میں شیعہ کشمیریوں نے کیا. یعنی یہ تھوڑی امپروومنٹ اگر آپ کسی کے وجود میں نظر آتی ہے تو حسین اپنے علی کی وجہ سے نظر آتی ہے. تو فرمایا ان فوجیوں نے ایکسیپٹ نہ کیا. تو یہ نگاہ ہے کربلا کہ تم عزاداری ہو معاشرے میں ایک کلچر میں بدل دو, ایک تہذیب میں بدل دو. یہ حسین کا مقصد تھا اور اللہ کا معجزہ ہے آج عربعین کلچر بن چکا. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 25 ملین لوگ 30 ملین لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. یہ وہی منزل ہے کہ یرونہ بعیدہ و یرونہ قریبہ. یہ امام کے ظہور کی نشانی ہے کہ مولا کے ظہور کو قریب دیکھ. علماء بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں, فرمایا ہر عاشورہ جو آتی ہے اس عاشورہ میں ایک حسین ابن علی شہید ہوا. لیکن اے مومن علامات ظہور میں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور عاشورہ کے دن ہوگا. کیوں عاشورہ کے دن ہوگا؟ کیونکہ اس دن میں تمہارے وجود میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس دن میں لڑنے کا جذبہ, اس دن میں اپنے جان کو قربان کرنے کا جذبہ. کہ مومن کو پتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے, بم بلاسٹ ہو سکتا ہے, لیکن مومن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, حسین کے راستے پہ چلتا ہے. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی میں کربلا جا رہا ہوں وہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے جس تفتان سے میری بسوں کو گزارا جا رہا ہے وہاں پہ کئی بسوں کو آگ میں جلا دیا گیا, شیعوں کو بھون دیا گیا, لیکن یہ پھر بھی جاتا ہے. یہ جذبہ حسین تمہیں دیتے ہیں. فرمایا اسی لیے فرمایا کہ ظہور بھی عاشورہ کے دن ہوگا, کیونکہ اس عاشورہ میں جب لوگوں کے قلوب تیار ہوں گے اب امام زمانہ آئیں گے اور حضم ناصرین کی آواز دیں گے تو یہ شیعہ مولا کی مدد کے لیے نکلے گا. لیکن فرمایا اے شیعوں یاد رکھنا ظہور عاشورہ کے دن ہونا ہے. اگر عاشورہ آتی ہے اور ظہور نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے اس عاشورہ کے شیعہ اب اتنے تیار نہیں ہیں کہ حسین ظہور کرے. یہ صرف خط لکھنے والے ہیں, یہ صرف شعار دینے والے ہیں, یہ صرف مجلسوں میں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. اب وجود اتنا مکمل تیار نہیں ہے کہ اس وقت آئے. تو فرمایا حسین نے ایک عاشورہ دیکھی, لیکن 1100 سال سے امام زمانہ ہر روز سال میں ایک عاشورہ دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا میرے دادا حسین میں آنسوؤں کی جگہ پر الدموع میں خون کے آنسو آپ پہ روتا. یہ خون کے آنسو مولا کیوں رہتے؟ فرمایا تجھے اتنی شدت سے انتظار ظہور نہیں ہے جتنا مجھے انتظار ہے. مولا کا ظہور کب ہوگا؟ جب ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے. حسین نے 72 کا معاشرہ بنایا. معاشرہ یعنی کیا؟ یعنی جب تم لشکر یزید سے نکل کر حسین کے لشکر میں جاتے تھے وہاں پہ جذبہ الگ تھا, وہاں پہ ایموشنز الگ تھے, وہاں پہ سوچ الگ تھی. حسین کے لشکر میں جاتے بات قرآن کی تھی, حسین کے لشکر میں جاتے بات نماز کی تھی. حسین کے لشکر میں جاتے اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی تھا کوئی پیتا نہیں تھا کہ تو تجھے پیاس ہے تو پی لے. حسین کے لشکر میں جاتے پیاسا پانی کے اندر ہے لیکن پانی کو منہ نہیں لگا تھا, کہتا کیونکہ میرا مولا پیاسا ہے. حسین کے لشکر میں جاتے وہاں پہ قربانی, وہاں پہ جان ساری کا جذبہ ہے, وہاں پہ نماز, وہاں پہ تہاج, وہاں پہ نماز تہجد کا جذبہ ہے. حسین کے لشکر میں جاتے حسین جاتے جاتے وصیت کیا کرتے ہیں؟ بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, مجھے نماز شب میں نہ بھلانا. یہ حسین کا جذبہ ہے. لیکن ایک مرتبہ جاؤ یزید کے لشکر میں, یہ دو معاشرے ایک زمین پر, دو تہذیبیں ایک زمین پر, دو سیولائزیشن تجھے ایک زمین کربلا پہ نظر آتی ہیں، ایک سیولائزیشن جسے حسین نے قائم کیا، ایک سیولائزیشن جسے یزید نے قائم کیا۔ جب یزید کی سیولائزیشن میں جاتے ہو، وہاں پہ پیسہ، وہاں پہ رہ کے حکومت، وہاں پہ مال، وہاں پہ میرا بچہ، وہاں پہ میرا گھر، وہاں پہ میرا گاؤں، وہاں پہ میرا بچہ، وہاں پہ میرا قبیلہ۔ لیکن جب حسین کے لشکر میں جاتے ہو، اکبر کہتے ہیں بابا صبح تو ہونے دو۔
علمدار کہتے ہیں کہ آقا صبح تو ہونے دو، ماں پریشان ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے، لڑے گا کیسے؟
قاسم کی ماں کہتی ہے میرے لال تو چھوٹا ہے، علی اصغر کی ماں کہتی ہے میرے لال تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، اکبر کی ماں بڑی خوش ہوگی کہ اس کا لال تلوار اٹھا سکتا ہے، اور حسین جذبہ دے رہے ہیں رباب تو گھبرانا نہیں،
کل میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا دوں گا۔ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسا جذبہ ہے؟ تو یہ چیز آپ کو کریٹ کرنی ہے،
ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا ہے۔ مولانا ہم کہاں پہ کریٹ کریں؟ پر اپنے گھر میں بنا۔ ہم جب تمہارے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں ویسٹرن دنیا یاد نہیں آنی چاہیے۔
جب تیرے گھر میں کوئی اندر ہو، اسے لگژری لائف اسٹائل کا تصور یاد نہ آئے۔ تو میں نے ایک مومن کو کہا تھا، میں نے کہا گھر میں داخل ہو ایسے فرامین لگاؤ اپنی دیواروں پر، ایسی چیزیں لگاؤ کہ گھر میں داخل ہونے والے کو حسین یاد آئے، اسے پتا چلے میں کسی علی والے کے گھر میں آیا ہوں۔ لیکن آج جب کوئی ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے،
اسے لگژری لائف اسٹائل کا تصور محسوس ہوتا ہے، یعنی ہم انہی چیزوں کے پیچھے آئے۔ فرما نہیں، جب تیرے گھر میں کوئی بچہ داخل ہو، یہ بچہ اس طرح بات کرے جس طرح حسین کے بچے بات کرتے تھے، یا السلام علیکم کہے، نہ کہ ہیلو ہائے انکل کہے۔ یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ حسین کا کلچر ہے۔ یہ بچہ سفرے پہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بچہ سفرے پر بیٹھے تو سنت ہائے الہی کا خیال کرے۔ میں نے انچولی کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا، میں نے کہا انسان اگر سوچے کہ اہل بیت نے کیسی تہذیب، یہ لفظ ہوتا ہے تہذیب اسلام، بک ہے نا آپ کی، نام کیا تہذیب اسلام، تہذیب کا مطلب کیا ہے؟
سولائزیشن، انگلش میں کہتے ہیں سولائزیشن، اسلامک سولائزیشن۔ اچھا سولائزیشن میں کیا ہے؟ کہ سفرے پہ بیٹھ، کھانا نمک سے شروع کر،
باتھ روم جا رہا ہے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، الٹا پاؤں رکھنا ہے، رات کو بستر پہ سوتا ہے سیدھے ہاتھ پہ سونا ہے، الٹے ہاتھ پہ سونا ہے، نہاتے وقت ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے، وضو کرتے وقت کس پانی سے تجھے وضو کرنا ہے، بچوں سے بات کیسے کرنی ہے،
شادی کرنے کے بعد بیوی سے تعلقات کو کیسے قائم کرنا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں، آپ کی انفرادی زندگی میں کتنی تہذیب ہے؟
وہ بیوی کے ساتھ تعلق ہو، وہ بچے کے ساتھ تعلق ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، وہ تمہاری بند کمرے کی زندگی ہو، اس میں کتنی تہذیب اسلام ہے اور کتنی انگریزی سوچ ہے؟
70% آف پیپل کی زندگی میں ویسٹرن سولائزیشن انکلوڈیڈ ہے،
ہم اسی طرح سوچتے ہیں، ہمارے لیے وہ چیز لذیذ ہے جو انگریز پسند کرتا ہے، ہم وہ کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں جو انگریز کی سوچ والے ہیں، ہمارا بچہ ایسے بات کرے جیسے انگریز بات کرتا ہے، اس کا ایکسنٹ بھی وہی ہونا چاہیے،
ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ کون سا مومن جتنا انگلش پہ خرچہ کرتا ہے اتنے بچے کی عربک پہ خرچہ کرے؟
15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھ نہیں سکتا، اور نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، نبی نے اس بچے کو دیکھا، یتیم بچہ تھا، کہ باپ کہیں کہ مر گیا، ایک مرتبہ اس بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے اس کی ماں کو بلایا، کہ اس کا باپ بڑا گنہگار تھا، لیکن بچے نے ایک بسم اللہ پڑھا، خدا نے اس کی آگ کو بجھا دیا،
کیونکہ زندگی میں اس کو ایک بسم اللہ سکھا کے گیا تھا۔ یہ اسلامک سولائزیشن ہے، تم ایسی تہذیب دے رہے ہو اپنے بچوں کو،
تم انفرادی زندگی میں جو سوچ رکھ رہے ہو وہ سوچ وہی ویسٹرن سوچ ہے، کہ بس مجھے کمانا ہے، مجھے ہجرت کرنا ہے، مجھے آسٹریلیا جانا ہے، مجھے انگلینڈ جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، مجھے خلیجی ممالک جانا ہے، کیا سوچ کے جا رہے ہو؟ وہی ازارہ وہ تجارت الحبن فضولے کا، وہی تجارت کا تصور، وہی لہو لعب کا تصور، اسی تصور کو لے کر اپنی زندگی کو چلا رہے ہو، اور کئی لوگ دریا میں ڈوب کے مر گئے۔ یہ بندہ جو دبئی جاتا ہے 4-4 سال، ایک ایک سال دبئی میں رہتا ہے اور کمانے کے پیچھے، کتنا کماؤ گے پاکستان میں؟ 30,000، وہاں پہ 60,000، لیکن اس 60,000 سے ہوگا کیا؟
یہ بچہ جو پورا سال باپ سے دور ہے، یہ خاتون جو شوہر کے پیار اور محبت سے دور ہے،
انٹرنل جتنے اس کے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، ان پرابلمز کا کیا ہوگا؟ جب ہم تہذیب اسلام پہ عمل نہیں کرتے،
حسین عاشورا کربلا مجلس صرف یہ نہیں کہ رو چلے جاؤ،
حسین ایک ایسی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی حکومت کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جس حکومت میں جب بچہ پیدا ہو تو مومن پیدا ہو۔
آپ بچے کو لے جائیے انگلینڈ، یورپ لے جائیے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ
آپ شیعوں کے پاس تھوڑی بہت کربلا تھی اور مجلس تھی، کہ آپ کی پہلی نسل اور دوسری نسل ان ملکوں میں بھی کچھ نہ کچھ بچی ہوئی ہے, لیکن کتنا بچا ہو گیا جب ماحول برا ہو جاتا ہے.
70% آف ٹائم آپ کا بچہ اسکول میں گزارتا ہے, اس ماحول میں گزارتا ہے. آج وہاں کی نسلیں پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے حضرت نوح صدا دیتے پروردگارا,
950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح کی صدا بلند ہوتی ہے, اے خدا عذاب نازل کر, اور اس قوم کا ایک فرد بھی بچنا نہیں چاہیے.
اللہ نے کہا نوح اتنی شدت میں بد دعا دے رہے ہو کیوں؟ قرآن کی آواز آتی ہے لم یولد,
اے خدا اب اس قوم میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ فاجر پیدا ہوگا, وہ فاسق پیدا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ تہذیب بگڑ چکی, اس تہذیب میں فسق آیا, فجور آیا.
آج ہمارے معاشرے کی تہذیب بگڑ چکی ہے.
یہ بچہ پیدا ہوتے موبائل اٹھاتا ہے, یہ بچی نیٹ یوز کرتی ہے, یہ بچہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے, یہ بچہ ٹی وی دیکھتا ہے. سیکولرزم کا تصور آپ کے گھروں میں قائم ہے کہ 10 چینل ہیں, ایک چینل پہ قرآن ہے, ایک چینل پہ ڈانس ہے, ایک چینل پہ گانا ہے, ایک چینل پہ علی کا نام ہے, ایک چینل پہ یزید کا نام ہے. اب یہ بچہ ریموٹ بدلتا ہے, یہ سیکولرزم ہے, یہ عملی سیکولرزم ہے. یہ سیکولر ہو چکا بچہ, اس کا جب دل کرتا ہے محرم میں مجلسیں سنتا ہے, محرم گزر گیا اس کے بعد گانا سنتا ہے, اس کے بعد دوستوں کے سنیما میں چلا جاتا ہے. یعنی بابا مجلس ہوگی, مجلس کی جگہ پہ مجلس پڑھوں گا, گانے کی جگہ پہ گانا سنوں گا, اور جب مجھے عیاشی کرنی ہوگی میں عیاشی کروں گا. حسین اس نظام کو بدلنے کے لیے آئے, کہ اے انسان اے مومن تو الاجل تو کہتا ہے, الاجل کا مقصد کیا ہے؟
امام زمانہ آ کر کریں گے کیا؟ امام زمانہ اسلامی سولائزیشن کو قائم کریں گے. جس سولائزیشن میں
جب وہ سولائزیشن جب حکومت امام قائم ہو جائے گی, اب آواز آتی ہے حکومت مہدی میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ مسلم اور مومن پیدا ہوگا.
کبھی سوچا امام کی حکومت میں سارے بچے مومن؟ اور نوح کہہ رہے خدا عذاب لا, یہ بچے جو سارے فاسق. کیوں؟ کیونکہ نوح کا زمانہ اتنا بگڑ چکا تھا.
ایک ہندو کا بچہ, ایک یہودی کا بچہ لائیے اور کسی شیعہ گھر میں بڑا کریے, 70-80% یہ بچہ شیعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیوں؟ ماحول اثر رکھتا ہے نا. جب شیعہ گھر میں بڑا ہوگا مجلس کو دیکھے گا, نعروں کو سنے گا, نعرے مارے گا, یا علی کہے گا. ایک انگریز تھا, اسی سندھ کے کسی شہر میں ہم گئے, غالباً جرمن تھا یا انگلینڈ کا تھا مجھے پتا نہیں, اب یاد نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ 17-18 سال سے اس شہر میں رہ رہا ہے, ایک شیعہ شہر ہے نام نہیں لوں گا, وہاں پہ رہ رہا ہے. اب ہے تو جاسوس, لیکن کہا یہ
اتنی صاف اردو بولتا ہے, اتنی صاف سندھی بولتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ انگریز ہے. اور ہماری مجلسوں میں بھی آپ کا حماتم بھی کرتا ہے. یعنی جس سولائزیشن میں آپ رہتے ہیں آپ وہ کلچر ڈھال لیتے ہیں اپنے وجود پر.
امام زمانہ کی حکومت میں ایک ایسا کلچر ہوگا, ایک ایسی تہذیب ہوگی, ایک ایسی سوچ ہوگی, ایک ایسی فکر ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا آٹومیٹیکلی وہ مومن بن جائے گا.
کیونکہ اسکول اچھا ملے گا, ماحول اچھا ملے گا, باپ والدین کی تربیت اچھی ملے گی. تو امام حسین جو چیز بنانے آئے اور تمہیں دینے آئے, امام وہ سوچ دینے آئے.
یعنی تو آ 72 کا کلچر دیکھ, میں دیا بجھاتا ہوں یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
میں کہتا ہوں چلے جاؤ, یہ قربانی کا جذبہ, یہ لٹانا. دنیا کہتی ہے
جمع کر جمع کر جمع کر, حسین کے پاس ہوتے لٹا لٹا لٹا, سب کچھ دے, بیٹا دے رہے ہیں, مال دے رہے ہیں, جان دے رہے ہیں. یہ تہذیب ہے.
جب تک اپنے گھر کو ایسا نہ بنا لو,
جب تک اپنے گھر میں یہ قوانین نہ بناؤ, بڑی باریکی. یعنی حسین کو اس سے بھی کام ہے کہ تو واش روم کیسے جاتا ہے. حسین یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سفرے پہ بیٹھتا ہے کہ لقمے کو چباتا کیسے ہے.
یعنی چبا بھی ایسے جیسے میں کہتا ہوں, تب جا کے تہذیب بنے گی. چائنا جائیے لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں, ان کی تہذیب کا حصہ ہے نا, کیوں نہیں چھوڑتے؟
پورا منہ چاولوں میں چپکا ہوتا ہے, دیکھنے والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کھا کیسے رہے ہیں. کھاتے نہیں ہیں, بیلچے کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک چائنیز اسٹوڈنٹ پڑھتے, میں کہا اب لکڑی سے وہ بھی چاول,
عقل تو دیکھیے, دو لکڑیوں سے اسٹک سے چاول کھا رہے ہیں, اور اتنی تیزی سے ڈالتے ہیں کہ ان کو پتا ہے فاصلہ آیا تو چاول گر جائے گا, تو وہ پھینک رہے ہوتے ہیں
اور اسی وقت نکل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی کلچر ہے, ان کی تہذیب کا حصہ, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے مولانا نہج البلاغہ فرماتے, باطل اپنے باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو اپنے حق کو کیسے چھوڑ دیتا ہے؟
ہم اپنی کلچر پہ فخر نہیں, کر رہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یہ چمچوں کا کھانا ہی ساری، یہ ڈریسنگ ٹیبلز، یہ لائف اسٹائل، یہ سب کہاں سے ملا؟ وہاں سے ملا۔ امام زمانہ جب آئیں گے ان سب چیزوں کو بدلیں گے، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، جس کی ایک کڑی تھی کربلا،
جس کو مضبوط کیا سیدہ زینب نے، آقا زادی نے مضبوط کیا۔
جب یہ آوازیں آتی تھیں نا کہ کیا علی زندہ ہو گئے، جب بی بی خطبہ دیتی تھی، بی بی کے تین چار خطبے، فرما یہ نہیں کہ بی بی کی آواز مردانہ تھی یا آواز علی سے ملتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ علی زندہ ہو گئے،
بی بی کے لہجے میں علی کی گفتگو تھی۔ فرما اگر سید سجاد بچے تو ہیبت زینب کی وجہ سے، جب ظالم سجاد کو مارنے آتے تھے بی بی زینب خود کو گرا دیتی تھی، شمر کہتا ہے میں ہیبت زینب سے ڈرتا تھا،
ایسی ہیبت تھی۔ مولا جب خطبہ دیتے تھے، افصح الرجال فی العرب، علی کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا
کہ سننے والوں پر خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب آقا زادی زینب بولنے لگی تب فرمایا کہ اونٹوں کی گھنٹیوں نے بجنا چھوڑ دیا تھا، ایک ایسا سکوت لوگوں پہ طاری ہو گیا تھا، یہ ہے حکومت الہی لوگوں کے وجود پر۔ تب امام حسین فرماتے ہیں عزاداری کو صرف ایموشنل بنا،
عزاداری کو حکومتی بنا۔ آپ کے مولانا کیا مطلب حکومت پہ قبضہ کر لے؟ نہیں، حکومتی بنا کیا مطلب؟
عزاداری کو قوانین حکومت میں انکلوڈ کروا۔ کس طرح؟ امام حسین لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا
ملئت بطونکم من مال الحرام، یہ پورا لشکر جو کھڑا ہے نا اس لیے کھڑا ہے کیونکہ تم نے حرام کا لقمہ کھایا ہے۔
اگر حرام نہ ہوتا، یہ لشکر صرف حسین کی بات نہیں ہے، یعنی یہ لشکر ظالم نہ بنتا،
اگر یہ قوم ظالم بنی ہے تو لقمہ حرام کی وجہ سے۔ یعنی امام فکر دے رہے ہیں، اے حکمرانوں،
اے حکومت کو سنبھالنے والوں، جب تک تم ایسے قوانین نہ بناؤ کہ تمہاری قوم حرام نہ کھائے،
یہ قوم ظلم سے بچ نہیں سکتی۔ یعنی جس حکومت کا نظام اور اس کے نظام میں حرام خوری ہو،
جوان مجبور ہے بینکنگ سسٹم میں جائے، نوکری کہاں کرے، پولیس والے کی تنخواہ کم ہے، یہ مجبور ہوتا ہے رشوت لینے پہ۔ یعنی نظام جب فرسودہ ہو جاتا ہے، اس نظام کے اندر کام کرنے والے جب حرام کھاتے ہیں، وہ کسی حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں،
آٹومیٹیکلی انسان اثر اس کے وجود پہ، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے حسین کے سامنے۔ امام فرماتے ہیں تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ مل اتبتوں رکوں،
یہ اس لقمے حرام کا اثر آئے۔ تبھی دعا امام زمانہ بھائی، خدا مجھے حرام سے بھی بچا، شبہے سے بھی بچا۔
لیکن آج کے مومن کو پرواہ نہیں، حرام کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے۔ میں نے انچولی میں ایک جگہ پہ کہا، میں نے کہا یہ جو کیپسول آپ کو دوائیوں میں ملتے ہیں، آسان سے آسان ترین پلاسٹک جو انسان کی باڈی میں بہت جلدی حل ہو جاتی ہے،
وہ سور کی چربی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جیلیٹن۔ کیا کہتے ہیں؟ جیلیٹن۔
تمام تر کیپسول 80% جو کیپسول بنتے ہیں وہ جیلیٹن سے بنتے ہیں۔ یعنی دوائیوں میں حرام، کیونکہ نظام کفر کا نظام ہے نا، ہم مسلمانوں نے اپنا کوئی نظام بنایا نہیں، ہم نے صرف لکیر کھینچی یہاں پہ مسلمان رہیں گے، اور
آگے نام لگا دیا جمہوریہ اسلامیہ، لیکن اس میں ذرہ برابر اسلام کی تہذیب ہی نہیں ہے، نہ کھانے میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ قوانین میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ نوکریوں میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ اکنامک سسٹم میں اسلام کی تہذیب ہے۔ لہذا اس تہذیب میں جو جوان پل رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، اور جب حرام کھائے گا تو کیا یہ حسینی بن پائے گا؟ اس لیے امام فرماتے ہیں تو اپنے گھر میں کم از کم ایک چھوٹا سسٹم بنا جس میں بچے کو یہ سوچ دے، میرے لال تجھے حسینی تہذیب میں پلنا ہے، تجھے اپنے لیے خاص ایک حسینی کلچر بنانا ہے،
جس میں بچے کو پتا ہو مجھے حرام کے قریب نہیں جانا، مجھے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو حسین کی سوچ کی طرح بنانا ہے۔ اور یہ سوچ تب بنے گی جب تمہارے وجود میں قربانی کا جذبہ ہوگا، کہ اللہ کہتا ہے کیا مال مجھ سے زیادہ محبوب ہے، بچے مجھ سے زیادہ محبوب ہیں،
کہ یہ پیسہ مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ اگر یہ تیری سوچ ہے تو یہ یزیدی سوچ ہے۔
جب پیسہ اللہ سے زیادہ ہو جائے، جب مومن خمس نہ دے، جب اپنا بزنس نماز سے زیادہ ہو جائے، یہ نماز پہ نہ آئے، جب پیٹ کی بھوک روزے سے زیادہ ہو جائے،
فرما جب یہ چیزیں احب و الیہ ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تم فاسقین میں سے ہو جاتے ہو، تمہارا دل اس کا مطلب یہ ہے فسق و فجور میں چلا گیا۔
یہی وہ جملہ تھا جب آقا حسین نے ابن سعد کو کہا، ابن سعد حسین کے لشکر میں آ،
تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حسین میرے گھر کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں مدینے والا گھر میں تجھے دیتا ہوں۔
کہا میرے مال کا کیا ہوگا, کتنے ہزار درہم دیتا ہوں. کہا کوفے میں میرا باغ ہے اس کا کیا ہوگا. فرمایا مدینے میں میرے حسن کا باغ ہے وہ بھی تجھے دیتا ہوں. آخر میں کہتے ہیں میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. فرمایا میں حسین گارنٹی دیتا ہوں تیرے بیوی بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہی جملہ جو ہر دنیا پرست, ہر شیطانی سوچ رکھنے والا, ہر زائنس سوچ رکھنے والا, ہر نظام کفر کی سوچ رکھنے والا, وہ معاشرہ جو بزنس اور تجارت کے پیچھے خود کو مار دیتا ہے, اس نے کہا حسین تجھ سے محبت ہے لیکن احب الیہ رائے کی حکومت کا جب سوچتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. میں نے کہا جوان آج تو یہ سوچ, اگر تجھے 1 کروڑ کوئی دے دے کتنی خوشی ہوگی. سوچو, سوچوں میں بھی تو خوشی ہوتی ہے نا. پلاؤ جو خواب بناتے ہو نا اپنی سوچوں میں, اور رات کو خوابیں بھی دیکھتے ہو نا, تو سوچو 1 کروڑ مل گیا تو کتنی خوشی ہوگی, اور یہ سوچو اگر امام زمانہ کی زیارت ہو کتنی خوشی ہوگی. ان خوشیوں کو کمپیئر کرو تو پتہ چل جائے گا احب الیہ کیا ہے, سب سے زیادہ تیرا محبوب کیا ہے. ہمارے دلوں کا قبلہ بھی ابھی تک کربلا نہیں ہے, صرف ایموشنل مجلسیں ہیں, رونا ہے دھونا ہے اور چلے جانا ہے. فرمایا اگر کربلا کو سیکھنا ہے تو سیدہ زینب سے سیکھو. بی بی نے صرف رویا نہیں, پورے سفر میں نماز بھی پڑھتی ہے. کوفے میں پہنچتی ہیں تو بی بی خطبہ دیتی ہیں, یعنی کربلا کے میسج کو اجاگر کرتی ہیں. شام میں پہنچتی ہیں, شام میں خطبہ دیتی ہیں. دربار یزید میں پہنچتی ہیں, وہاں پہ خطبہ دیتی ہیں, اور یزید کی نگاہوں کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں. کہ اتنی ہیبت ہے سیدہ زینب میں کہ شمر کہتا ہے یزید علی کی بیٹی مجھ سے بات ایسے کرتی ہے جیسے میں ہار گیا ہوں اور یہ جیت گئی ہے. اس کے لہجے میں مجھے جیت نظر آتی ہے. اور ایک مرتبہ یزید بیوی کو مخاطب کرتا ہے کہ کس بات پہ اتراتی علی کی بیٹی. علی اعوذ باللہ تیرے رب نے تجھے رسوا کیا, تیرا بھائی مارا گیا, تیرے بیٹے مارے گئے, تیری چادر لوٹی گئی. بی بی فرماتے ہیں یہ تیری نگاہ ہے, یہ تیری محدود سوچ ہے جو تو صرف مصائب کو دیکھ رہا ہے, لیکن زینب کی سوچ بہت زری ہے, اس سے زیادہ عمیق ہے. زینب جو دیکھ رہی وہ تو نہیں دیکھ رہا. پھر جملہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. حسن اطاعت, حسن قربانی, جذبہ شہادت کا حسن میں نے دیکھا. اور فرمایا اے یزید قیامت اور یہ دن یہ وقت گواہ رہے گا. خدا نے بھی وقت کی قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اے یزید یہ گواہ رہنا وقت ثابت کرے گا تو رسوا ہوا یا علی کی بیٹی رسوا ہوئی. اے یزید آج تو لشکر پہ اتنا رہا ہے, اپنے تخت پہ اتنا رہا ہے, اپنی فوجوں پہ تجھے ناز ہے, لیکن اے وزیر یاد رکھنا ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تجھے نام تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن اس شہر کو اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا. آج زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. کہاں گیا یزید؟ جنہوں نے سوچ کو محدود رکھا وہ اسی محدود سوچ میں تباہ ہو گئے. جنہوں نے اپنی سوچ کو لا محدود رکھا, جنہوں نے اپنی نگاہوں کو قیامت تک مرکوز کیا, اللہ نے اس کے وجود کو بھی لا محدود بنا دیا. آج دنیا وحد کو یاد کرتی ہے, آج دنیا زہر کو یاد کرتی ہے. ارے تمہاری زندگی 70 سال کی مر جاؤ گے کوئی یاد نہیں کرے گا, لیکن دنیا 6 مہینے کے اثر کو یاد کرتی ہے. دنیا 4 سال کی سکینہ کو یاد کرتی ہے. فرمایا ہے میرے بابا حسین, امام زمانہ فرماتے ہیں صباحاً و مساءً میں آپ پہ گریہ بھی کروں تو وہ گریہ کم ہے. اس لیے فرمایا صبح و شام حسین کو سلام کیا کرو. تو دنیا میں سلام کرے گا, مرنے کے بعد حسین تجھے قبر میں سلام کرنے آئیں گے. تو دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے غریب آقا حسین کو سلام پیش کریں.
बाबा जैसे मेरी आंख लगी, मेरे سکینہ سلام اللہ علیہ وسلم ان سب کو شفائے کاملہ آج اللہ نصیب فرما رب العالمین